حديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہماری امت کی ایک عظیم شخصیت ہے، محدث کبیر، محدث جلیل، اور اللہ تعالی نے کیا علم اور کیا نعمت عطا فرمائی. بچپن میں ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے یہ. تو ان کی والدہ جو ہے وہ بہت دعائیں کرتی تھی، بہت روتی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی ایک زمانے تک. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے خواب میں آئے. یہ واقعہ امام صاحب رحمہ اللہ کے، امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے. یہ واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر، جو مشکاۃ شریف کی شرح ہے، مرقات المفاتیح، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور امام صاحب کے حالات میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، ان کی والدہ سے فرمایا خواب میں کہ قد جعل اللہ بصر ولدی کی بکثرتی دعائی کی، کہ اللہ تعالی نے تیرے بیٹے کی بصارت، نگاہیں اور روشنی، نور واپس عطا فرما دیا. کس وجہ سے؟ تیری کثرت دعا کی وجہ سے. میرے مرشد، میرے استاد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں ایک سبق ملا. آج ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، ایک مرتبہ دعا مانگی بس چھٹی، کہ اللہ میاں وہ نعمت دے دے. جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایک مدت تک دعا مانگی، کہ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بکثرت ہی دعا کی، جو تو نے کثرت سے دعا مانگی اپنے رب سے، اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے وہ نعمت عطا فرما دی. اور دعا کی سنت یہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ دعا مانگے. ایک دعا کو کم از کم تین مرتبہ، یہ تو قلیل ہے، اور کثیر کیا ہے؟ بکثرت، یعنی جب تک نہ نعمت مل جائے مانگتا رہے. ارے بات یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کو آخرت کے اندر یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں، اس دعا کا اجر اور ثواب ملے گا، تو وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اتنا اس کو اجر ملے گا. تو اگر مان لو دعا ہماری، جو دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن میرے دوستو اس دعا پر بھی اتنا اجر ملے گا کہ بس. لہذا اگر کوئی نعمت چاہیے تو اس کو کیا کرے؟ بہت مانگے مانگے مانگے، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، یہاں تک کہ وہ نعمت مل جائے. اس لیے کثرت دعا کا اہتمام کریں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اب ہمارا مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت ہوا وظیفے پڑھ لیں گے، لیکن دعا نہیں مانگتے. ہم لوگ دعا مانگنے میں کتنے کمزور ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے، کہ جوتے کا تسمہ بھی اپنے رب سے مانگو. شیخ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک غریب آدمی تھا، تو وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا، تو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ مسجد میں ہے. اب وہ مسجد پہنچا تو دیکھا بادشاہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے. جب سلام پھیرا، وہ بادشاہ نیک تھا، رحم دل تھا، اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جناب پہلے آپ یہ بتائیں آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا بھائی میں جو ہے وہ اللہ تعالی سے مانگ رہا تھا. اس نے کہا اچھا، غریب آدمی وہ جو تھا اس نے کہا کہ اچھا آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے؟ اس نے کہا ہاں بھائی، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں. اس لیے الصمد، اللہ الصمد، صمد کی جو تعریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صمد کی کیا معنی؟ فرماتے ہیں المستغنی عن کل احد، جو عالم کی ایک ایک چیز سے مستغنی ہو، بے نیاز ہو. لیکن والمحتاج الیہ کل احد، عالم کی ایک ایک چیز جس کی محتاج ہو، یعنی اللہ تعالی ہماری عبادت سے مستغنی ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. ہاں جب ہم عبادت کرتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ ایک بڑے عظیم شخصیت، بڑے عالم گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ من نہ گردم پاک تسبیح شاہ، فارسی میں فرماتے ہیں کہ میں جو سبحان اللہ کہتا ہوں، میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے. کہ اگر میں نے کہا سبحان اللہ تو سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی پاک ہے. جیسے اگر ہم بادشاہ کو کہیں یا خلیفہ کو کہیں کہ جناب آپ بادشاہ ہیں، آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، ہمارے کہنے سے وہ بادشاہ بنتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے. ہاں ہم اگر بادشاہ کی تعریف کرتے تو ہمیں انعام مل جاتا. تو فرماتے ہیں من نہ گردم پاک تسبیح شاہ، میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا. پاک ہم ایشا شوندو درفشا، بلکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پاک فرما دیتے ہیں. لہذا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہمارے درود شریف پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل نہیں ہوتی نا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. لیکن ہمارے درود شریف پڑھنے سے آپ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو انا تاکید کے لیے فرمایا کہ بے شک یہ کام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم اگر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے 10 ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہمیں انعام ملتا ہے کہ اچھا تم نے ہمارے پیارے کو پیار کیا، چلو ہم تمہیں پیار کر لیں. اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں تو ہمیں پیار بھی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کا. لیکن ہوتا یہ کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا پیار ہمیں مل جاتا ہے. جیسے ہمارے بچے کو کوئی پیار کرے، ہمارے پیارے کو کوئی پیار کرے، ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کو پیار کر رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیار کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیار عطا فرما دیتے ہیں. لہذا ہمارے درود شریف پڑھنے سے آپ پر رحمت نازل نہیں ہوتی میرے دوستوں، ہم محتاج ہیں. اس لیے کثرت دعا کا اہتمام کریں. تو وہ بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں. کہا تم بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب، وہ سب اسی سے مانگتے. لہذا جب حج کا زمانہ آتا ہے تو کیا بادشاہ جو ہے وہ 10-10, 20-20 ہزار درہم کے جوتے نہیں پہنتا، یا 50 ہزار کا درہم کا جوڑا نہیں پہنتا؟ وہی چند 100 درہم کا جو احرام ہے، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، کیوں جناب؟ ایسے ہی جاتا ہے نا بادشاہ، اور ٹوپی بھی نہیں پہنتا. اللہ اکبر، سارے بادشاہ بھی ویسے ہی، پتہ نہیں بادشاہ کا بھی لباس وہی ہے، غریب کا لباس بھی وہی ہے، عالم کا بھی لباس وہی ہے، اور غیر عالم کا بھی لباس وہی ہے. وہاں کے ادب یہی ہے سبحان اللہ، کہ سب عاشقانہ انداز میں آؤ، ہمارے محب بن کر آؤ. اور محب جو ہے آئینہ نہیں دیکھتا، اس لیے کنگھی بھی مت کرو، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، کنگھی بھی نہیں کرو، بس آؤ محب کی طرح، عاشق کی طرح، اور محبوب کے گھر کے چکر لگاؤ. سبحان اللہ، یہ محبت ہے میرے دوستو. لہذا اس غریب آدمی نے سے پھر کہا کہ اب بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس مجھے سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا کیا سمجھ؟ فہم تو، کیا سمجھے تم؟ کہا میں یہ سمجھ گیا کہ جب تم بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے ہو، تو میں بھی اسے اللہ سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ بھی مانگتا ہے، جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، تو ہم بھی کس سے مانگیں گے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ سے. لیکن کیسے مانگیں گے؟ ایک نہیں، یا اللہ بس دے دے، ابو مانگا اور فوراً بھاگ گئے، نہیں ایسا نہ ہو، بلکہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. کیا؟ کثرت دعا. اتنا مانگے، ہماری ماں بیمار ہے، ہماری بیوی بیمار ہے، ہمارے باپ بیمار ہے، ہم غریب ہیں، قرضہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کس سے مانگے؟ اللہ تعالی سے. لہذا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو پہلے دو رکعت پڑھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو ڈاکٹر کو فیس دیں، ڈاکٹر کو فیس دیں، جتنے 100 درہم بھی بنتے ہوں آپ کے یہاں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی کے راستے میں بھی دے دیں. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ڈاکٹر کے دماغ میں اب صحیح دوا آئے گی. ورنہ پتا یہ چلا کئی کئی برس تو لگ جاتے ہیں، مرض کی تشخیص ہی نہیں ہوتی. پتا چلا مرض کچھ ہو، علاج کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلے کیا، اللہ تعالیٰ کے پہلے صدقہ دے دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دماغ میں صحیح تشخیص ڈالیں گے. جب مرض پتا چلے گا پھر وہ دوا اس کے ذہن میں ڈالیں گے کہ جس دوا میں اثر ہوگا اس کے لیے شفا ملے گی. لگا اس لیے بڑا کیا فرمایا میرے مرشد، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے دو رکعت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ میں آپ کا میں سنت ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، حکیم کے پاس جا رہا ہوں، جو علاج کروا رہا ہوں، لیکن آپ اپنا کرم فرما دیجئے، اس کے ذہن میں صحیح مرض بھی ڈال دیجئے اور صحیح دوا بھی ڈال دیجئے جس میں میرے مریض کے لیے شفا ہو. وہی مالک ہم سے فرما رہے ہیں ضرور، واحد الاسم و باطنا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں جی اندر اچھا ہونا چاہیے، باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نا یہ جملہ اکثر کہتے ہیں، او جی باطن اچھا، اندر اچھا بناؤ، باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر اچھا نہیں. کیوں جناب؟ جب دلہن عروس بولتے ہیں نا، جب دلہن تیار ہوتی ہے تو دلہن کو سجاتے ہیں کہ نہیں سجاتے؟ تیار کرتے ہیں، میک اپ کرتے نہیں کرتے؟ ظاہر کی کیا ضرورت ہے، کیوں سجاتے؟ اب پتا یہ چلا کہ دلہن آئی، اب دلہن کا دلہن سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوتے ہی اس نے جو نا کڑوی کڑوی باتیں شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دی، تب آپ اس کے ظاہر کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن باطن کتنا خراب ہے. اس لیے اللہ تعالی نے بھی فرمایا ضرور ظاہر الاسم، پہلے ظاہری گناہوں کو چھوڑو تو ظاہر کے نتیجے میں باطن بھی اچھا ہو جائے گا. ظاہر کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں نا ایک آدمی، ہمیں کوئی پریشانی ہے، میرا کوئی بھائی بیمار، میری ماں بیمار، کوئی بچہ بیمار ہوگا تو ہم داڑھی والے سے دعا کرائیں گے بغیر داڑھی والے سے؟ کیوں جناب؟ کیوں کہیں گے یار یہ جو ہے نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے دعا کرائیں گے. تو پتہ ہی چلا ظاہر کا اثر ہے. کیوں جناب والا؟ ظاہر کا اثر ہے، کہ ظاہر کا بھی اثر ہوتا ہے، ظاہر سے پتا چلتا ہے. اب ایک آدمی ہے، وہ مان لو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے آیا، اس نے عرب جبا پہن لیا، عربی توپ اور رومال اور پورا لگا دیا، اب اس کے بعد آپ سمجھیں گے یہ تو شیخ ہے. تو ظاہر کا پھر اس سے ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسے شیخ والا معاملہ. وہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا ٹھگ، فراڈی ہوتے ہیں. کافی پرانی بات ہے، ہمارے کراچی کے اندر ایک علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک شاندار گاڑی ایک علاقے میں جا کر رکی، وہاں پر اورنگی کا واقعہ ہے. تو وہاں پر ایک گاڑی رکی تو ایک آدمی ڈرائیور اترا، اس نے کہا، حکیم تھا وہاں پر، اس زمانے میں حکمت بہت ہوتی تھی، حکیم کے پاس آ کر کہا کہ وہ شیخ آئے ہیں عرب سے، تو وہ جو شیخ ہیں ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کے پیٹ میں درد ہے، بڑا علاج کیا اچھا نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی ہو تو بتائیے. انہوں نے کہا اچھا. وہ حکیم صاحب نے دوا دی، اب وہ شیخ آیا تو کر رہا ہے، دوا کھائی، تھوڑی دیر میں جناب کیا ہوا، الحمدللہ تھوڑی سی عربی، اب کراچی والوں کو کیا پتا عربی کیا ہوتی ہے، ایک ہندوستان پاکستان کی عورت گئی حج کرنے کے لیے تو وہاں پر واپس آ کے کہتی ہے، ارے اپنی کسی سہیلی اپنی بہن سے کہتی ہے، ارے بہن وہاں تو ہر وقت لوگ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، وہ عربی میں بات کریں. اب ہمارے جو عربی ہندوستان پاکستان وہ بےچارے سیدھے سادے لوگ، وہ کہتے ہیں تو ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں. تو اب اس نے ذرا کچھ بات کی، اب وہ شیخ اس سے بات کر رہا ہے، اس کو کیا عربی سمجھ میں آئے، تو اب وہ پیٹ اس کا اچھا ہوا کر، ہاں شیخ خوش ہو گئے. تو ڈرائیور نے کو کہا، ڈرائیور کو اس نے کچھ کہا تو ڈرائیور نے اس کو کہا کہ حکیم صاحب تو آپ کے علاج سے تو بہت فائدہ ہوا. تو انہوں نے کہا پیسے؟ انہیں پیسے نہیں چاہیے. کہا اچھا چلو پیسے نہیں چاہیے تو اگر آپ کا کوئی بیٹا ہو تو مجھے آپ کا میں آؤں گا 3 دن کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ بیٹے کا دیجیے گا تو میں جو ہے وہ اس کو دبئی لے جاؤں گا عمان اور یہ سب کیونکہ کراچی وہاں والے لوگ تو بڑے مرتے ہیں نا عمان لے جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا بہت ٹھیک ہے. اب حکیم صاحب نے اپنے ایک دوست کو بتایا. اس نے کہا حکیم صاحب مہربانی ہوگی میرا بھی کام کروا دینا. ہاں ہاں کوئی بات نہیں وہ تو شیخ تو میرا عاشق دیوانہ ہے شیخ تو. اب دوسرے کو پتہ چلا اس نے کہا حکیم صاحب اس طرح محلے کی. اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ تو نہیں اگر انہوں نے کہا اس نے کہا پاسپورٹ بنے کا کوئی بات نہیں آپ ایک کام کر اس زمانے میں اس نے کہا کہ 5,000-5,000 روپے جمع کر کے رکھے میں پاسپورٹ وغیرہ ٹکٹ وکٹ سب بنوا کے دے دوں گا. اب وہ 3 دن بعد آیا تو وہی گاڑی آ کر رکی. اب شیخ اترے اس میں سے وہ حکیم صاحب پہنچے تو وہ دیکھا پوری لائن لگی ہوئی وہاں پر سب لوگ کھڑے ہوئے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا پاسپورٹ انہوں نے کہا شیخ کو کہا کہ یہ بھی میرا دوست حضرت زمیلی اس طرح کر کے سارے صدیقی زمیلی اور سب. اور پتا چلا کہ کئی وہ جمع ہوئے اور کئی ہزاروں روپے جمع ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے اب حکیم صاحب اب میں جو ہے ایک ہفتے کے بعد آؤں گا اور یہ جب تک ان کا ٹکٹ وکٹ بنوا کے سب کو لے جاؤں گا. وہ ایک ہفتہ کیا 30 سال سے زیادہ گزر گئے. تو کیا ہوا مقصد کیا تھا بات کا کہ ظاہر کے اوپر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں نا اب ہمارا کیا حال ہے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا پتلون دیکھ لیں شرٹ دیکھ لیں ٹائی لگی ہوئی کوٹ ایسے وہ کہتے ہیں یار ہو یہ تو یورپین ہے یورپین امریکن ہے امریکن. کیسے مروب ہوتے ہیں ہم اس سے کیوں ظاہر کی وجہ سے. ایسا ہی ہے نا جی صرف ظاہر کی وجہ سے. اب جو لوگ دبئی سے ادھر سے جاتے ہیں تو لوگ پہلے تو ان کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے نوٹوں کے تھیلے بھر کر لایا ہوگا. کیوں صرف ظاہر ہے بھائی اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا میرے دوستو ظاہر کا اثر ہوتا ہے ظاہر کا اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو کیونکہ ظاہر کی وجہ سے باطن کی ترقی ہوتی ہے. ظاہر کی وجہ سے باطن کی ترقی ہے. اب کبوتر کا بچہ ہے ایک کبوتر ہے آپ اس کے پر کاٹ دیں اڑ سکے گا. اب کیا ہوگا بلی اس پر جھپٹا مار کے اس کو کھا لے گی. سب کیا ہوا ظاہری تو کم ہوا نا لیکن ظاہر کی وجہ سے کیا ہوا اس کا باطن محفوظ نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ جو ہمارا ظاہر ہے اگر ہم اس ظاہر کو اللہ تعالی کی فرما برداری کے مطابق بنا دیں اللہ والوں جیسا بنا دے اور اللہ تعالی کی فرما برداروں جیسا بنا دے تو ہم پر انعام بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس مقابلے کے لیے تشریف لے گئے تو جادوگر جو تھے انہوں نے فرعون سے اجازت لی یہ اجازت لی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنانا چاہتے ہیں. اور جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان اور پہلے بھی لیا تھا اور وہ امتحان یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما تھے سو رہے تھے اور آپ کی جو عصا جو اژدہا بنتی تھی وہ عصا درخت کے کنارے سارے کھڑی ہوئی. اب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں انہوں نے کہا یہ چھڑی لے لو اسی کی یہی اژدہا بنتا نا اب اس کو ہم لے کر بھاگ جائیں گے پھر کیسے مقابلہ کریں گے. اب انہوں نے جیسے ہی عصا کے قریب آئے ہاتھ بڑھایا وہ فوراً اژدہا بن گیا اور وہ سب جادوگر آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے. تب انہوں نے کہا کہ اس شخص کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نبی ہے یہ شخص یہ جادوگر نہیں ہے کیونکہ جادوگر کا جادو اسی وقت تک چلتا ہے جب تک وہ جاگ رہا اور ہوش سے کام کر رہا ہو. اگر سو جائے اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ جو خود فائل نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے فائل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. نبی کے ذریعے وہ معجزہ دکھایا جاتا ہے لیکن اس کا فائل اس فعل کو کرنے والا اس معجزے کو کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. ہلو سمجھ گئے یہ شخص جادوگر نہیں ہے. اگر یہ جادوگر ہوتا تو سونے میں اس کا یہ فیل نہ ہوتا لہذا اس فیل کا اثر ظاہر ہونا علامت اس بات کی ہے کہ یہ شخص جادوگر نہیں بلکہ نبی ہے کیونکہ نبی کا معجزہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا کرنے والا، اس کا یعنی فاعل، اس کا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام جو ہماری عقلوں سے بالا تر ہو، ہماری سمجھ میں نہ آئے، وہ کام کسی جس نبی کے ذریعے ظاہر ہو، اس کام کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں پر ظاہر ہو، نیک اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر، تو اس کو کرامت بولتے ہیں. اور کرامات الاولیاء حق. اب جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو فرعون سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کے جیسا اولیاء بنائیں، ویسے ہی داڑھی، ویسے ہی کرتا، ہاتھ میں چھڑی لے لی اور ویسے ہی امامہ. جب جادوگر آئے مقابلے پر تو کیا ہوا؟ واقعہ قرآن پاک میں ہے، سجدے میں گر گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر. لیکن رب العالمین کو کیسے پہچانیں گے؟ ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب ہیں، وہ ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم نہیں جانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں کس نے کرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعارف کرایا. اب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے تعارف کرانے والے وہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے العلماء، ورثت الانبیاء، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. لہٰذا وہ کیسے بتاتے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ ہیں میرے دوستوں، جس کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی باتیں ہم کو بتاتے ہیں. لہٰذا اسی میں یہ بھی بتاتے ہیں، جیسے ہم ہیں، اب دیکھیے داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا. کیوں؟ کیونکہ تعلیمات نبوت، تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیے کہ داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. جس چیز سے خوش ہوں گے تو وہ کام ہم کر لیں. میرے مرشد کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے معلوم ہو جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا؟ کیسے پتا چلے گا؟ اور جس علاقے میں دیکھیے مسلمان اور ہندو، کافر اور مسلمان سب رہتے ہیں، کیسے فرق پتا چلے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں شرم آتی ہے، خاندان والے کیا بولیں گے، معاشرے والے کیا بولیں گے، زمانہ کیا بولے گا. اسی زمانے میں سکھ بھی رہتے ہیں، آج بھی سکھوں کو دیکھیں، وہی پگڑی ان کے ہاتھ میں، کڑا خنجر ساتھ میں، ان کی داڑھی دیکھی، مروب ہوتا ہے سکھ کسی سے؟ اگر اس کو بولو کہ چھوڑو، اس وقت تو دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تم کہاں ہو یہ سب چکروں میں پڑے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کیا معاشرے کو دیکھو، وہ کہتا ہے معاشرہ جائے بھاڑ میں. وہ مانتا ہے؟ سنتا ہے کسی کی؟ وہ باطل فرقہ ہے، ناجی نہیں ہے، نجات پانے والا نہیں ہے. لیکن اس باطل فرقوں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں ہمارا گرو ہے، ہم اپنے گرو کی محبت میں مجبور ہیں. ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں کیا داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے؟ جبکہ ہماری نجات کیسے ہوگی؟ آپ شفاعت فرمائیں گے نا، شفاعت کے سارے ہم لوگ زندہ نا. کیا ہم اپنی نماز پیش کر سکتے؟ ہم اپنی کوئی عبادت پیش کر سکتے؟ کچھ نہیں ہے نا. صرف ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کریں گے، امتی امتی، یہی تو ہے. لیکن جب امت اپنے نبی کی بات نہیں مانے گی تو پھر کیا چیز ہے میرے دوستو کہ جس کے سہارے میں نبی سے درخواست پیش کریں گے؟ اس لیے ظاہر کا اثر ہوتا ہے، ظاہر کا اثر ہوتا ہے. لہذا ظاہر کیسے؟ دیکھیں ظاہر بنا لے، ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، ماشاءاللہ. دیکھو اللہ، اگر داڑھی میں کوئی خرابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ شکل دیتے؟ انبیاء علیہ السلام کو یہ شکل دی. ہاں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فارغ البال رکھا، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھی. اس لیے فرشتوں کی ایک جماعت کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو زینت دی داڑھی کے ساتھ اور عورتوں کو زینت بالوں کے ساتھ. آج عورتیں سر کٹی ہیں اور مردوں کا حال یہ کہ بال بنا کر چٹیاں بناتے ہیں. اور پھر خصوصاً ایسے دبئی وغیرہ علاقے جہاں مرد عورتوں کا لباس ایک ہی ہے، پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ جیسے مرد لباس ویسے عورتوں کا لباس، عجیب تماشا ہے. تو فرق ہونا چاہیے. اور پھر حدیث شریف میں کیا آیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. لہذا ہم جب اللہ والوں جیسا اپنے نبی صحابہ انبیاء علیہ السلام صحابہ فقہا محدثین علماء صلحاء جیسا حلیہ بنائیں گے، انہی میں ہمارا شمار نہیں ہوگا؟ ہمت کر لے، معاشرے سے کیا ڈرنا. اچھا بھائی دیکھو، یہ معاشرہ ہمیں رزق دیتا ہے. اب پاکستان والوں کو کیا معلوم ہے، یا بنگلہ دیش ہندوستان جو ہمارا گھر ہے ان کو معلوم ہے ہم لوگ یہاں کتنی محنت کرتے ہیں، کس طریقے سے رہتے ہیں؟ پتا ہے آپ کے بال بچوں کو جو لوگ وہاں سے یہاں کمانے آئے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے، کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں؟ پتا ہے ان کو؟ ان کو تو سب نوٹ سے مطلب ہے. اب یہاں رہنے والوں سے پوچھے کہ وہ کس کس طرح سے محنت کرتا ہے، کس کس طرح سے ذلت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اس کو، سب کس لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہر کام کرتا ہے وہ. صبح سے لے کر شام تک کتنی محنت کرتا ہے ان کو خبر نہیں، لیکن یہ کام آنے والا نہیں ہے. وہ ان کو صرف یہ ہے کہ ہمیں ہمارا باپ کیا ہے ہمارے لیے کر رہا ہے نا. تو میرے دوستو، اب ہمارے لیے یہ معاشرہ، ہمارا وہاں خاندان کوئی کام نہیں آ رہا، کوئی کام نہیں آ رہا، یہاں پر ہم اکیلے تنہ تنہا ہیں. لیکن سبحان اللہ، ایک غلام کو دیکھا، قحط کا زمانہ تھا، ایک غلام کو دیکھا شاندار لباس پہن کر اکڑ کے ایسے چل رہے ہیں. سب لوگ پریشان، قحط، قرضے میں ڈوبے ہوئے، ریسیشن کا زمانہ ہے، نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ غلام ایسے ایسے مست چل رہا ہے اکڑ کے. ایک شخص نے پوچھا، ہاں بھائی کیا بات ہے بھائی، یہاں تو سب کا حال ایسے ہے، سب دعائیں کرا رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور تو تو بڑا کر کے چل رہا ہے. انہوں نے کہا، میری کیا بات ہے، میرے بغیر بادشاہ کھانا نہیں کھاتا اور میرے بغیر بادشاہ سوتا نہیں ہے، تو میں کیوں نہ اکڑوں؟ تو میرا اسپانسر ہے، وہ میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا، میری شان دیکھو، میرے بغیر سوتا نہیں ہے. کہا اچھا، ان بزرگ تھے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا بات یہ کہ بادشاہ کھانا کھانے سے پہلے مجھے چکھاتا ہے پہلے، کہ کسی نے زہر نہ ملا دیا، اور جب تک میں وہاں حارس نہ بنوں، پاسبانی، چوکیداری، نگرانی اور گارڈ نہ بنوں، وہ سوتا نہیں ہے. کہا اچھا، کہا تیرا ایسا ہے؟ اور کہا ایک میرا بھی ہے. ان بزرگ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. کہا دیکھ، ایک تیرا مالک ہے، ایک میرا مالک ہے. تیرا مالک تیرے تو کھانا کھائے پھر وہ کھانا کھاتا ہے، اور تیرا مالک جب تو جاگ رہا وہ سوتا ہے، اور ایک میرا مالک ہے، وہ خود نہیں کھاتا، مجھے کھلاتا ہے، اور میں سو رہا ہوتا ہوں اور وہ جاگ کر میری نگرانی کرتا ہے. کہا وہ تیرا مالک کون ہے؟ کہا وہ جو میرا مالک ہے، در حقیقت تیرا بھی مالک وہی ہے. کہا اچھا وہ کون؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ اکبر. میں الذی یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت فهو یشفین، جب میں کبھی بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. میں سو جاتا ہوں تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرا وہ مالک ایسا ہے کہ جس کو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، وہ میری نگرانی کرتا ہے اور میری حفاظت کرتا ہے، ایسا مالک ہے. اور کہا کہ وہ خود کھانے سے بے نیاز ہے لیکن مجھے کھلاتا ہے. اللہ اکبر، وہ رزق عطا فرمانے والا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ ہمارا رزق، ہماری بیماری، ہماری شفا، ہمارا جینا مرنا، ایمان پر خاتمہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جس کے ہاتھ میں ہم اس کو کیوں ناراضی کریں؟ ہم نے زندگی بھر دیکھو نا، ہوتا ہی ہم کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس پر ہم کے لیے خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن وقت آتا ہے وہ بھی ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، دغا دے جاتا ہے، ہمارے کام نہیں آتا. ایک شخص نے بڑے کمایا پیسہ سعودی عرب اور دبئی سے، بڑا شاندار مکان بنایا اپنے ملک میں. اس کے بعد اس کے مرنے کا وقت آیا، اس نے کہا دیکھ بیٹا، تجھے معلوم ہے یہ مکان میں نے کتنی محنت سے بنایا ہے، ہزاروں دراہم اس پر، لاکھوں دراہم خرچ کیے میں نے اس پر. دیکھ بیٹا، مجھے اس مکان سے بڑی محبت ہے، تو مجھے اس مکان سے نکالنا مت. یہ کہا، اور کچھ عرصے کے بعد اس باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹے کو باپ سے محبت، باپ کو بیٹے سے محبت. اب وہ بیٹا اب آیا غسل تدفین وتفین کا وقت, اب بیٹا کسی بات پر راضی نہیں. خاندان والے دوستوں نے کہا, محلے والوں نے کہا, کیا بات ہے بھائی, جلدی سے تدفین تکفین تجہیز کا انتظام کرو, یہ کیا تم کر رہے ہو کہ اپنے ابا کو لے کر نہیں جاتے. کوئی نہیں, خیر ہے الحمدللہ, معافی مشکل. ڈنڈا, کون سا ڈنڈا؟ ارے بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے بھائی, ابھی جوانی کا زمانہ ہے, میں دوسری شادی کی تیاری کروں, آپ لوگ مجھے جو ہے عجیب ہے بتائیے, اب میں بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں فٹ فاٹ ہوں. لیکن میں یہاں شادی کرنے نہیں آیا, یہاں میں اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہ سکھانے آیا ہوں. میں کمانے نہیں آیا, یہاں میں کمانے کے لیے نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نعمت ہے, جو سیکھا ہے وہ سکھانے کے لیے آیا ہوں, اور لینے بھی کچھ نہیں آیا بلکہ دینے کے لیے آیا ہوں. اس لیے فکر آپ بالکل فکر نہ کریں, مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں الحمدللہ. اور بتا دیے میں نے عزائم آپ کو بتا دیے نا, لیکن بتانا نہیں بھائی. ہاں, ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, خبردار جو کسی نے کراچی میں بتایا. تو میرے پیارے دوستوں, اب جو محلے والوں نے سمجھایا کہ بھائی تمہارے کیا اتنا وقت گزر رہا ہے, مردے کو جلدی لے کر جانا چاہیے, وہ مان ہی نہیں رہا. اب ماں نے بولا, ماں نے بھی کہا, بیٹا کیا بات ہے کہ تو اپنے ابا کو لے کر کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ محدثین لکھی ہے بات کہ گرمیوں کے زمانے میں 24 گھنٹے میں لاش پھول کے پھٹ جاتی ہے, اور سردی کے زمانے میں 3 دن 72 گھنٹے میں. اب وہ ماں کو کہا کہ اماں, اب اصل میں بات یہ کہ میرے ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا اگر میں مر جاؤں, مجھے اس مکان سے بہت محبت ہے, تو مجھے اس مکان سے نکالنا مت. میں اس لیے نہیں نکالا کہ میرے باپ کی خواہش تھی کہ میں نے اتنی محبت سے یہ مکان بنایا, مجھے اس سے نکالنا نہیں. اس نے کہا, بیٹا تجھے کیا ہو گیا, ابھی ایسے تیرے باپ کی لاش پھٹے گی, اتنی بدبو ہوگی, اس گھر میں کوئی رہ نہیں سکے گا. اس نے کہا, نہیں اماں, میں اپنے باپ کو نہیں نکال سکتا. اب مسئلہ علماء کے پاس چلے گیا, مفتی حضرات, اب سب نے سمجھایا, آخر نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے کہا, اچھا بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیٹا جس بیٹے نے باپ سے وعدہ کیا تھا, وہی بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتار رہا ہے. ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا؟ حقیقت ہے نا یہ تو سب. اب کون کام آیا؟ اپنا بیٹا کام نہیں آیا, اپنا مکان کام نہیں آیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں, آل اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو LCD TV لے کر دیا ہے, جس میں وہ فلمیں دیکھتا ہے اور سب وہ کام. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہم پیسہ بھیج رہے ہیں, اب وہ پیسے کا کیا کر رہے ہیں؟ جی فلم لے لو, جی وہ لے لو, نئے نئے موبائل لے لو, LCD TV لے لو, اور فون کر رہے ہیں, ابا جب دبئی سے آنا ٹی وی ضرور لے کر آنا, منی سینما گھر بن جائے, اور ابا میرے لیے لیٹسٹ موبائل بھی لے کر آنا, ٹچ اسکرین والا. تو یہ میرے دوستوں, تو جس اولاد کی خاطر ہم کر رہے ہیں, وہ اولاد ہمیں ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, اور اگر ہم کو کوئی پریشانی ہے قبر میں تو کیا وہ اولاد ہمارے کام آئے گی؟ آل اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جو زامل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں؟ اب ہمارے کیا کام آئیں گے؟ اعمال کام آئیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کر آئے ہو, فرماتے کہ میں اپنی داڑھی پکڑ کر یہ شعر پڑھوں گا, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ اللہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں تھا, اب حقیقت آپ بتا فرما دیجئے. ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے, انتقال کا وقت آیا تو ان کے بال کالے تھے, انہوں نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بالوں پر آٹا ڈال دینا سفید. انتقال ہوا, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کیا معاملہ ہوا, کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا, وہ بے شرم یہ کیا حرکت ہے تیری کہ مرنے کے بعد تو نے آٹا ڈلوایا, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ, میں نے فلاں اپنے استاد سے سنا, اس نے اپنے استاد سے, اور یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری ریا حدیث سند پیش کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال والے سے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے, حیا کہ اس کو عذاب دیتے ہوئے شرماتی ہے. تو اللہ, کالے بال میرے تھے, میرے اختیار میں اس کو سفید بنانا نہیں تھا, لیکن بالوں کو سفید کرنا تو اختیار میں نہیں تھا لیکن اس پر سفیدی چھڑکنا تو میرے اختیار میں تھا. یہ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ میرے پاس ایسے اعمال نہیں ہے, آپ اپنے کرم سے مجھے جو ہے بس بخش دیں گے. کہا جا, کیا فرمایا کہ ہاں فلاں محدث نے بھی صحیح کہا, فلاں نے بھی صحیح کہا, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح فرمایا, آج جا میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. اس لیے میرے کیا ہوا, کیا کیا, بال کالے تھے لیکن سب شکل بنا لی نا. تو میرے پیارے دوستو فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. دیکھیے رزق اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو اچھا عطا فرمائیں گے یا نافرمانوں کو, فرما برداروں کو دیں گے نا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے ہمیں پریشانیاں نہیں ہوں گی, ہم فرما بردار بن جائیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا عطا. قرآن پاک میں وعدہ ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوی سے رہتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکال دیتے ہیں. اور وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, 28 پارے کے اندر سورہ طلاق کی آیت ہے, اور اس کو رزق ایسے عطا فرماتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. دادا پتا چلا اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو جو رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر, میرے دوستو ایسی بے گمان روزی کے بس. ہم سب سے زیادہ دنیا میں رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا, اور رزق کا وعدہ کس پر ہے؟ تقویٰ کے اوپر. اس تقویٰ کو سیکھے یعنی گناہ چھوڑنا سیکھے. اب کیا ہے دیکھیں نا, ایک بات ہے, اب ہمارا ایک عام بیماری ہے, وہ بیماری کیا ہے, عورت گزر رہی کچھ نہیں اس کو دیکھ لیا. جی اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری شریف کی حدیث, زنا العین النظر, کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. کوئی شریف آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ میری بیوی میری بیٹی کو کوئی دیکھے؟ شریف آدمی کو پسند کرتا ہے؟ تو میرے دوستو جب ہم پسند نہیں کرتے تو ہم بھی کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھیں, چاہے وہ کہہ دو جی ہم مسلمان کو نہیں, ہم تو غیر مسلم کو دیکھتے ہیں. تو میرے شیخ نے ایک مراقبہ سکھایا کہ اگر وہ غیر مسلم ہے, آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ جانے وہ جانے ہم بیچ میں کیوں آتے ہیں. کیوں جناب؟ وہ اللہ جانے, وہ اپنے نافرمان, لیکن ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے مسلمان غیر مسلم کے, جی مسلمان کو تو نہیں دیکھیں گے, غیر مسلموں کو دیکھیں گے جی چڈیوں میں اور ننگی گھوم رہی ہے. کیوں ننگی آئی ہے وہ؟ اگر وہ بھائی بھلے سے ننگی ہو ہمارا کیا کرنا, ہمیں تو اپنے ہی دیکھنا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے. لہذا اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی کے لیے کونوا مع الصادقین فرمایا کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو یعنی گناہ چھوڑو. تو کیا, اور یہ چیز سیکھو کیسے, کونوا مع الصادقین. دیکھیں انجینئر کہاں بنتا ہے؟ انجینئر جو ہے وہ میڈیکل کالج میں بنتا ہے کیا؟ وہ جاتا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں. ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طرح تقوا کے لیے متقین لوگوں کے ساتھ رہے, یعنی وہ لوگ جو گناہوں سے بچ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں مسجد میں تو گناہ سے بچے مسجد سے باہر گناہ کرو, نہیں, جو ہر لمحہ با خدا ہوں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, اور جو سنت پر عمل کرنے والے گناہ چھوڑنے والے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے. جیسے ایئر کنڈیشن میں ایک اثر ہے کہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہو تو کیا پورا ماحول کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے قلوب میں ذکر کی برکت سے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی برکت سے ان کے دلوں میں چینل اطمینان کا ایئر کنڈیشن ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو ان کے پاس جو بیٹھتے ہیں یہ ٹھنڈک اس کو بھی ملتی ہے. بس کیا کریں, ظاہری گناہ کو بھی چھیڑے اور باطنی گناہ کو بھی ہم لوگ چھوڑیں. باطنی گناہ کیا ہے؟ جیسے دل میں خیالات پکانا, اب فلم دیکھی اب دل میں خیالات پکا رہے ہیں, یا اپنے کو اچھا سمجھنا, نہیں ہونا ہی چاہیے. آج ہی ہو لات فلا تو زکو انفسکم, اپنے کو پاک مت سمجھو کہ جی میں بڑا نیک ہوں. اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. حسد کرنا دوسرے کے ساتھ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا کہ میں اتنا مالدار ان میں ایسا ہوں اور ویسا, نہیں میرے دوستو. عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کو جو ہے وہ بڑا سمجھے, اس کو بھی عاجزی. دیکھیں نا توازو اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں ہے, اپنے کو چھوٹا سمجھے. تو یہ ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑے ہم اور اللہ والے بن جائے, اللہ کے پیارے اور مقبول بن جائے. اور یہ چیز کیسے ملے گی؟ سیکھنا ہے. کس سے؟ ایسے اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا مقبول اور پیارا بنا دے, اور ایسے لوگوں کو عطا فرما دے جن کے پاس بیٹھ کر ہم اللہ والے بن جائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ترک شقا وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من عجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا. اللهم باقيه كباقيه الوليد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. اے کریم مالک ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دیجئے. ہمارے ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے. ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. ہم سب کو حلال روزگار اور عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اے کریم مالک ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما. ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اے کریم مالک اپنے فضل سے ہمارے اس بیٹھنے کو اس مجلس کو قبول فرما دیجئے. اپنی محبت کا اور ایمان اور یقین اور اپنی یا اللہ بندگی میں ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. اور اپنے کرم سے ہم سب کو ہر یا اللہ 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. ہمارے کاموں کو اپنے فضل سے آسان فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.